سچائی کیا ہے، جس چیز کو میں اپنی عقل سے اور اپنی دیانت سے ٹھیک سمجھتا ہوں، کیا میں صرف اسی کا مکلف ہوں یا سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے جو میں نہ سمجھ پایا ہوں؟
اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ چیز ہے کہ بحثیت انسان، یعنی اس میں میں آپ زیر بحث نہیں ہے، بحثیت انسان میرے لیے کیا چیزیں حقیقت ہیں، اس میں بنیادی سوال بنائے استدلال کا ہوتا ہے. یعنی میں جب انسان کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، تو اس میں جو میرے پاس استدلال کے ذرائع ہیں میں ان کو استعمال کروں گا.
ٹھیک ہے،
اب استدلال کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میرے باطن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں کسی چیز کو شے سے متعلق کر کے اس کی ایک حیات متعین کرتا اور اس کا ایک نام رکھ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے،
اس میں معاشرہ میری مدد کرتا ہے، پہلے سے رکھے ہوئے نام استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے اندر کا علم ہے جو خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں میرے پاس جو حواس ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، یعنی جو مجھے احساس دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح میرے تجربے اور مشاہدے کا حصہ بن جاتی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہ یہ حقیقت ہے مجھے کوئی شبہ نہیں ہوتا.
ٹھیک،
جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں انسان کے علم کی بات کر رہا ہوں.
جی جی جی،
بالکل اسی طریقے سے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی علم مجھے بنیادی مقدمے کے طور پر، بیسک پریمسز کے طور پر حاصل ہو جائے، تو میں اس سے آگے اصل کو سامنے رکھ کر ایک فرع دریافت کر لوں گا، فرع کو سامنے رکھ کے ایک اصل دریافت کر لوں گا. یہ ایک طرح کا قیاس ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں.
ٹھیک،
اور یہ بڑی حد تک حقیقت بن جاتا ہے. یعنی اس میں بھی چونکہ وہ جو بنیادی مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. وہ غلط ہو گیا تو آگے بھی سب کچھ غلط ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی کچھ حقائق ہیں جو دریافت ہوتے ہیں. سائنسی علم جتنا کچھ آپ کے پاس اس وقت ہے، جس کو آپ فیکٹس کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ سائنسی حقائق ہیں، وہ اصل میں ایسے ہی وجود میں آئے. یعنی تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس تجربے اور مشاہدے کے کچھ نئے ذرائع آپ نے پیدا کر دیے ہیں. آنکھیں پہلے بھی دیکھتی تھیں، خوردبین سے وہ ان جراثیم کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں، یا ان مخلوقات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں، یا ان ذرات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں کہ جن کے دیکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی دوربینوں نے مل کے بلیک ہول کو دیکھ لیا، نوری سالوں کے فاصلے ہیں، اس کی تصویر کھینچ لی، آپ کو دکھا دیا. لیکن یہ سب کیا، یہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، عقلی استدلال پر مبنی چیزیں. یعنی ایک صحیح مقدمہ مل گیا، اس سے ہم نے عقلی استدلال کر کے اس کے کچھ نتائج نکال لیے. ان نتائج پر بھی ایک عالمگیر اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ نتیجہ ہم نے بالکل ٹھیک نکالا ہے. اس کے بعد تاریخی ریکارڈ ہے. تاریخی ریکارڈ کے پھر دو حصے ہیں. ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے، مثلا مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، مثلا کارل مارکس ایک بڑا مفکر تھا، مثال کے طور پر فرائیڈ نے انسان کے بارے میں اس نوعیت کی تحقیقات کی تھی، ارسطو افلاطون شخصیات تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہیں، یعنی جن کے بارے میں بحث نہیں ہوتی. بہادر شاہ ظفر رنگون میں جلاوطن کر دیے گئے تھے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے. یعنی یہ وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر پر مبنی ہوتی ہے. انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں. اسی کا ایک دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو اخبار احاد پر مبنی ہے. یعنی ایک آدمی دو آدمی بیان کر رہے ہیں، میں فلاں دن جہانگیر کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، فلاں صاحب آئے، انہوں نے یہ بات کی. اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہسٹری نہیں ہوتی. ان کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیبلش ہسٹری یہ بڑی چیز ہے. آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو چیز دی ہے، اس میں اس وقت ہمارے پاس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آخری درجے کی حقیقت کا بیان ہے، وہ قرآن مجید.
ٹھیک،
یعنی اگرچہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، موجود ہے اس وقت بھی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ ان کی ٹرانسلیشنز ہیں اور ان کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی، اور قرآن مجید بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے محمد الرسول اللہ نے پیش کیا. وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے، قولی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ کسی نے اس کو لیا ہے، کسی نے دیا ہے، یہ چیز نہیں ہے. پوری تاریخ اس کی محفوظ ہے. تو یہ وہ ذرائع ہیں جن سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ حقائق ہیں، یہ ابدی سچائیاں ہیں، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں ہیں.
ٹھیک,
یہ تو ہے انسان کے حوالے سے سچائی. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بالکل سبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے علم, اپنی تحقیق کی حد تک کسی چیز کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو وہ میرے لیے ایک سچائی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دوسرا آدمی اس کو ماننے سے انکار کر دے. تو آپ نے سوال کیا تھا کہ میں مکلف کس کا ہوں, تو جو یہ پہلی نوعیت ہے حقائق کی, ان کے بارے میں تو ہر انسان مکلف ہے کہ ان کا اعتراف کرے. اگر ان کا اعتراف دنیا میں نہیں کرے گا تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے, اگر اس کا اعتراف اللہ کے حوالے سے نہیں کرے گا تو آخرت میں نتائج نکلیں گے اس کے. یہ وہ سچائیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو پورا علم ہے, مسلمانوں کا پورا علم ہے, اس نے جب اس چین کو انالائز کیا تو انہوں نے دو کیٹیگریز قائم کر دی, علم العامہ اور علم الخاصہ. علم العامہ کیا ہے؟ وہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے, یعنی ایک بہت بڑا گروہ انسانوں کا جس کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے. جیسے نماز نقل ہوئی, روزہ نقل ہوا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں, قرآن نقل ہوا. تو ایک چیز یہ علم الخاصہ, دو چار دس لوگ ہیں وہ کسی بات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کیٹیگریز علم کی دنیا میں موجود ہیں, ہمیشہ موجود رہیں گی. ان میں سے جو حقائق پر مبنی ہے اس کے انکار اور اقرار پر نتائج مرتب ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی خواہ وہ سائنسی حقیقتیں ہوں, خواہ وہ مذہبی حقیقتیں ہوں, کوئی بھی حقیقت ہو, اس کے نتائج مرتب ہوں گے. وہ علم کے جس میں اختلاف کی گنجائش, جیسے میں نے علم الخاصہ کہا, وہ علم کے جس کے اندر مقدمے قائم کیے گئے ہیں, نتائج نکالے گئے ہیں, وہاں غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہاں میں اتنا ہی مکلف ہوں جتنا ایک میرا اطمینان ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی میں مطمئن ہو گیا تو بھائی میں مطمئن ہوں تو پھر مجھے اپنے اطمینان پر عمل کرنا چاہیے نا. اب ہو سکتا ہے کہ میرا اطمینان بالکل غلط ہو. اس کی دیکھیے میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت روزے فرض کیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے, روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے, اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا, اعلان کر دیا کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم, اعلان کر دیا. اس میں کسی کو شبہ نہیں تھا. ایک خیال ذہن میں یہ تھا کہ روزے کی راتوں میں کیا کچھ کھا پی سکتے ہیں, بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. اب یہ ایک خیال تھا, اس میں ایک رجحان پیدا ہوا, بعض لوگوں میں کر سکتے ہیں, بعض لوگوں میں رجحان پیدا نہیں کر سکتے.
ٹھیک, پھر اللہ نے اس کا جواب دیا.
صرف جواب نہیں دیا بلکہ ایک اور بات کہی, وہ یہ کہی کہ جس کا جو رجحان تھا غلط یا صحیح, اس نے جب اس کی خلاف ورزی کی کنتم تختانون انفسکم, تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی ہے.
اچھا,
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود تھا, کہ ایک وہ حقائق ہیں جو پوری انسانیت کے لیے حقائق ہیں, عالمگیر حقائق ہیں, جن کا انکار ابدی سچائیوں کا انکار ہے, وہ تو کفر و ایمان کا فیصلہ کر دیتے ہیں مذہبی اعتبار سے اور دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی ہم ان کا انکار کرنے والوں کو جاہل کہتے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے,
لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک چیز حقیقت تھی, آپ اس پر مطمئن تھے, تو پھر آپ کے اطمینان کی بنیاد پر آپ کو عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ خدا گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی رائے ایک ہے اور آپ کا عمل اس کے برعکس.
ٹھیک ہے,
تو وہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ سچائی تھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی بات. بات کے ٹھیک نہ ہوتے ہوئے بھی کیونکہ آپ اسے ٹھیک سمجھتے تھے, آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا.
اچھا ٹھیک ہے, گفتگو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس کو میں آپ سے جان لوں. آپ نے ابھی جو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا, آپ نے کہا ایک تو حواس ہے اور عقلی آپ کے رجحانات ہیں جس سے آپ کوئی چیز معلوم کرتے ہیں, دوسرے اسٹیبلش ہسٹری ہے, تاریخ ہے, اور تیسرا وہی ہے قرآن کا جو علم ہے. تو یہ جو تین آپ نے جو ذرائع بتائے, اب ایک شخص, یہ جو تیسرا جو ذریعہ ہے قرآن کا جو ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو اسلام کو ماننے والے ہیں, جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اسلام پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ تیسرا ذریعہ تو پھر نہیں ہے. ان کے لیے وہ اسٹیبلش ہسٹری موجود ہے اور حواس اور عقل موجود ہے. تو اس کا مطلب وہ لوگ کبھی بھی عالمگیر اور ابدی سچائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تیسرا ایلیمنٹ ان میں مسنگ ہے.
نہیں دیکھیے, عالمگیر اور ابدی سچائیوں کی ایک وہ دنیا بھی ہے نا کہ جو قرآن سے باہر ہے. جیسے میں نے مثالیں دی, وہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی, کارل مارکس نے لاسٹ کیپٹل لکھا تھا, تو وہ تو موجود ہی ہیں. اسی طرح سائنسی حقائق ہے, یعنی اب اس معاملے میں کیا شبہ رہ گیا کہ زمین گول ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے نا, آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. ایک زمانے میں یہ استدلال پر مبنی چیز تھی, اب آپ نے دیکھ لیا اس بات کو. تو سائنسی حقائق بھی ہیں, تاریخی حقائق بھی ہیں, یہ سچائیاں ہیں, ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جو آپ نے قرآن کے بارے میں سوال اٹھایا اس میں میں نے دوسری بات کر رہا ہوں. یہ بات کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں, اس کے لیے تو علم و عقل کے استدلال کی ضرورت ہوگی.
بالکل.
لیکن یہ بات کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے خدا کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا تھا,
یہ تو اسٹیبلش
یہ اسٹیبلش سچائی یہ اسٹیبلش